Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu's name is mentioned in Taurat and Jabur. Habiba is a witness for this. He wrote a letter to River Nil, part 18 of Khulafa-e Rashidin, presented by Hazrat Maulana Makki Hizazi.
Biradran Islam, واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو, الحمدللہ خلفاء راشدین کی عظمت شان کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی توفیق و رحمت سے جاری ہے وہ سیدنا عمر کی منقبت فضائل شان عظمت کے بیان میں پہنچے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں بہت کم لوگوں کو ملی, بلکہ شیخین کی حدیث ہے, بخاری و مسلم کی حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کنواں ہے اور میں وہاں ڈول کھینچ رہا ہوں. تو نے فرمایا میں نے ڈول کھینچے جتنا اللہ نے چاہا. فَأَخَذَ الدَّلْوُ مِنِّي أَبَا بَكْرٍ, پھر وہ ڈول جو ہے سیدنا ابو بکر نے مجھ سے لے لیا, انہوں نے بھی کھینچا. ذنوباً او ذنوبین, دو دیا ایک ڈول انہوں نے کھینچا, لیکن فی حضا فرمایا ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی. اس کے بعد فرمایا کہ پھر حضرت عمر نے لے لیا, فرمایا کہ حضرت عمر نے لے لیا, او ایسا عبقری اور ایسا قوی آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے پوری زمین جو تھی سب کو جل تھل کر دیا. تو اسی سے صحابہ نے پھر تعبیر لی کہ سیدنا عمر نے آ کر دین اسلام کو پورے عالم میں مشارق المغارب الارض تک اس رحمت کے پانی کو پہنچا دیا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کی شان اللہ نے تورات و انجیل میں بھی بیان کی, یعنی جیسے میرے آقا کی شان ہے, جیسے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, کتب سابقہ میں بھی ہے, ہر انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہے. اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا ذکر تورات انجیل میں, بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور سیدنا معاویہ کی بہن ہیں, امہات المومنین ہیں, زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں, حضور کی بیوی ہیں, اور یہ وہ شان والی بیوی ہیں جن کا نکاح جو ہے نجاشی بادشاہ نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق المہر بھی اس نے خود ادا کیا. تو بی بی ام حبیبہ نے خود آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا, اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے پھر حضور پاک نے اور ان سے بھی کہا کہ دیکھو ام حبیبہ نے کیسا عجیب واقعہ سنایا. تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب واپس آ رہے تھے حبشہ سے تو راستے میں ہمارا گزر جو ہے ایک گرجے پہ ہوا, یعنی عیسائیوں کی عبادت خانہ جو ہے اس کو جو ہے آج کل گرجا کہتے ہیں, عربی میں ان کے نام الگ ہوتے ہیں, جیسے کنیسہ ہے, صومعہ ہے, اسی طرح مختلف معابد ہیں, مجوس کے اپنے معابد ہوتے ہیں, یہودیوں کے اپنے معابد ہوتے ہیں, نصارہ کے اپنے معابد ہوتے ہیں, اور آج کل بھی ایسے آپ دیکھ لیں جیسے مختلف فرقے ہیں, بعض نے ان کا نام جماعت خانہ رکھا ہوا ہے, بعض نے ان کا نام امام بارگاہ رکھا ہوا ہے, بعض نے اس کا نام معبد کا جو ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اہل سنت والجماعت کو یہ شرف ملا ہے کہ ان کی عبادت کا نام مسجد, ورنہ اور کسی کی عبادت کا نام مسجد نہیں ہوگا. کیونکہ مسجد الحرام اور مسجد النبی سے جو رشتہ ہے وہ بھی تو اہل سنت والجماعت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں معراج کتنی شان والی بات ہے, لیکن اللہ نے بھی دونوں مسجدوں کا ذکر کیا، ورنہ مکہ بھی فرما سکتے تھے، شام بھی فرما سکتے تھے، لیکن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وان المساجد لله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. اسی طرح آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، کوئی سومیا کہلائے گا، کوئی کنیسہ کہلائے گا، کوئی گردوارا کہلائے گا، کوئی مندر کہلائے گا، کوئی امام بارگاہ کہلائے گا، کوئی جماعت خانہ کہلائے گا، لیکن مسجد کوئی نہیں کہلاتا ما سوا اہل سنت. تو اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک، ہمارا گزر جو ہے مسیحیوں کی، عیسائیوں کی ایک عبادت خانے پہ ہوا، جس کو آج کل ہم گرجا کہتے ہیں. اچھا ویسے خدا کی شان ہے کہ یہ لفظ بھی عجیب ہے گرجا، اس کو ذرا آہستہ آہستہ ادا کرو تو معنی کیا ہوگا گر یا، یعنی اس کو اگر ہم ذرا آہستہ سے ادا کریں نا تو معنی کیا بنے گا گر یا. جس نے گر جانا ہو اس نے کیا رہنا ہے، یہی تو وجہ ہے ہر جگہ گر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے بک بھی رہے ہیں گر بھی رہے ہیں. یعنی آپ نے دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ کسی نے اپنا مسجد بیچی ہو؟ عیسائی جو اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جناب سپریم طاقت سمجھتے ہیں، ان کے تو مذاہب کے جو گرجے ہیں وہ بک رہے ہیں. کیوں کہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے، کوئی وہاں جاتا نہیں ہے، اور بیس بیس تیس تیس پچاس پچاس ایکڑ زمین جو ہے وہ گرجوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ جنگل ہے، ویران ہے، خطرہ ہے کہ ان عمارتوں میں اور کوئی جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر نہ بنا لیں، اس لیے مجبور ہو گئے بیچ رہے ہیں. الحمدللہ مسلمان ہر جگہ خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کا شکر. ابھی تو آپ حیران ہوں گے نا کہ صرف نیو یارک میں 80 مسجدیں ہیں، کبھی دو مسجدیں ہوتی تھیں. اب تو اللہ تبارک ایسے نہیں ہے کہ وہ بیچارے دیکھیں کہ بھئی یہاں کوئی داڑھی والا دیکھتے ہیں ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر میں آ گئے، یہ تو ہمارے ملک میں جب چاہتے ہیں 10 ملین آدمیوں کی مارچ کرا دیتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر. چاہے ہم سمجھتے ہیں کہ فرح خان کون ہے، لیکن ان کے نزدیک تو مسلمان ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی وہ علی جا کو ماننے والا ہے، اس کو نبی سمجھتا تھا، لیکن ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں، ان کے نزدیک تو وہ بھی مسلمان. تو بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس گرجا میں گئے، وہاں جو پادری تھا وہ ہمیں ملا، ان نے ہم سے پوچھا کہ کون لوگ ہو، تو ہم نے کہا ہم تو قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، حبشہ میں تھے، اب حبشہ سے واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں. ان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، ہمارے قبیلے کے. انہوں نے کہا اگر میں ان کی تصویر آپ کو دکھاؤں تو کیا آپ پہچان لیں گے؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے بھی، ہمارے تو قبیلے کے ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، اور میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، ابو سفیان عبد المطلب کا بیٹا ہے. اچھا بڑا خوش ہو گیا. وہ کہتی ہے بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ ہمیں لے گیا اور ایک الماری کھولی، اس میں تصویریں، ہم نے کہا یہ تو نہیں ہے، پھر دوسری کھولی کہا یہ بھی تو نہیں ہے، پھر تیسری کھولی اس میں بھی تصویریں تھیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا چلو اب بند کرو ان کو. سب سے جا کے اس نے پھر آخری الماری کھولی، آخری الماری جب اس میں کھولی تو ہم نے جب تمثیل، ہم نے کہا ہاں محمد الرسول، یہ محمد الرسول، انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی یہی محمد، ہم نے ٹھیک پہچان. اور ان کے پیچھے ہمیں دو تماثیل نظر آئی، تو انہوں نے کہا ان کو پہچانتے؟ انہوں نے کہا ہدا ابو بکر و ہدا عمر، یہ ابو بکر و عمر ہیں. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ سابقہ ادوار میں احبار و رہبان جو تھے وہ کتابوں سے پڑھ کر تخیل کے بنا پر اپنی تصویریں اور تمثیلیں بنا کر بھی انہیں رکھی ہوئی تھی. تو جہاں اللہ کے نبی کی تصویر رکھی تھی وہی ابو بکر و عمر کی بھی رکھی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی صفتیں، ہم نے ان کی مثالیں جو ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اسی طرح وہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے اور بیت المقدس پہ چڑھائی ہے، اور ابھی عبید بن الجراح کی کمان میں لشکر صحابہ جو ہے وہاں خیمہ زن ہے، اور بیت المقدس میں جو لوگ تھے اس وقت یہودیت کا قبضہ تھا, ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے, ان کے جو بڑے بڑے پریسٹ تھے, ان نے کہا ابی عبیدت بن الجراح سے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی اہلن وسہلن, تشریف لائیں. جب وہ آ گئے ملے, انہوں نے کہا دیکھیں ہماری جو کتابیں ہیں نا سابقہ, یعنی تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحائف ابراہیم علیہ السلام ہیں, صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس جو ہے ایک فلاں زمانے میں ایک آدمی آئے گا جو اللہ کے نبی کا خلیفہ ہوگا, نام اس کا عمر ہوگا, اس کی کچھ نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں, وہ فتح کرے گا بیت المقدس کو. اگر آپ کا خلیفہ وہی ہے تو آپ خلیفے کو مدینے سے بلا لیں, ہم دیکھ لیتے ہیں, اگر خلیفے کی نشانیاں مل جاتی ہیں تو بغیر لڑائی کے چابیاں لے لیں, ہم لڑائی کرتے ہی نہیں. اور اگر وہ عمر نہیں ہے تو پھر آپ بیت المقدس فتح ہی نہیں کر سکتے, بلا وجہ کیوں اپنے بندے بناتے ہیں. ابھی عبیدہ نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے, آپ نے خط لکھا, قاصد بھیجا. اس دور میں قاصد جو ہے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ آتے تھے, سیدنا عمر کو ملا, ان نے ساری تفصیل لکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کابینہ کا اجلاس طلب کیا, جس میں سیدنا عثمان ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں اجلا, جن کو اللہ نے صاحب حل و عقد بنایا تھا, اور ارباب فہم و زکات تھے. ان سب کو بلایا کہ مشورہ دیں مجھے کیا کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین فتح شکست تو اللہ کے ہاتھ, اگر اللہ نے چاہا کہ بیت المقدس ہمیں ملنا ہے تو ابی عبیدہ بھی ماشاء اللہ کافی, اور اگر بیت المقدس ہمیں نہیں ملنا ہے تو وہ نہیں ملے گا. اس گرمی کے زمانے میں اتنا بڑا دور طویل سفر کرنا, یعنی مدینہ منورہ سے بیت المقدس پہنچنا اور اونٹوں پہ, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں. خیر, صحابہ کی رائے لینے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ علی آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ, لیکن اگر میں نہ جاؤں اور وہاں جنگ ہو جائے اور کچھ لوگ شہید ہو جائیں, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ عمر تم گرمی کی وجہ سے نہ گئے اور تم نے میرے مسلمان اور حضور کے صحابہ شہید کرا دیے, پھر میرا کیا جواب ہو. حضرت عمر وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے خادم سے یہ فیصلہ کیا, کہا کہ بھائی بات سنو, سفر ہے تبھی, یہ نہیں ہے کہ میں امیر المومنین, اب ہم مسافر ہیں دونوں, لہذا ایک منزل میں سفر کروں گا, اونٹنی پہ بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے, پھر ایک منزل میں پیدل چلوں گا تم اوپر بیٹھو گے, میں مار پکڑوں گا. آپ نے کہا حضرت پھر غلام کا کیا فائدہ ہوا, اور پھر میں اس میں غلام کی کیا بات ہے, تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان, تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح منزل در منزل سفر کرتے 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 حتیٰ کہ اپنے مسکر میں پہنچ گئے, وہاں تشریف فرما ہوئے اور بے حد تھکان ہے, اونٹنی بالکل لاغر ہو چکی ہے, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ کے فوج کے جو بڑے بڑے کمانڈار تھے سارے کٹھے ہوئے, انہوں نے کہا آپ نے تکلیف فرمائی حضور, لیکن بہرحال اسلام کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ آرام کر لیں, آرام کر لیں. انہوں نے کہا سیدنا امیر المومنین ہماری ایک گزارش. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کل جو ہے یہود کے بڑے بڑے احبار, بڑے بڑے ان کے پادری, بڑے بڑے ان کے جو پیر مولوی سب کٹے ہوں گے, اور پھر ان کے فوجیں, ان کے بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے کمانڈر, وہ سب آئیں گے. مہربانی کریں, اللہ نے ہمیں فتوحات غنائم میں بہت سارا اب تو مال دیا ہوا ہے, اب تو صحابہ کی غربت کا زمانہ نہیں ہے, اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں تو ٹاکے لگے ہوئے ہیں اور 12 اور پیوند لگے ہوئے ہیں, آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس شاہانہ لباس موجود ہے, آپ اعلیٰ لباس پہنے, اعلیٰ گھوڑے پہ بیٹھے, کوئی پتہ تو لگے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں اور ایک کمزور اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ جائیں گے حضرت, اس میں تو مسلمانوں کی بڑی سبکی ہو. حضرت عمر نے بڑے اصرار کے بعد بات مان لی. جب جانے کا وقت آیا, ان کو اطلاع کر دی گئی کہ ہم آ رہے ہیں, تو لباس منگوایا گیا, آپ نے لباس پہنا, ایک بڑا ابلق گھوڑا منگایا گیا, آپ نے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا, ابھی زین پر بیٹھے نہیں تھے کہ جلدی سے چھلانگ لگا کے اترے اور فرمایا ہلاک عمر, ہلاک, ہلاک عمر برباد ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا لباس کہاں ہے, جلدی کرو لے. جلدی سے وہی لباس زیب تن کیا, فرمایا وہی میری اونٹنی لے آؤ, وہی میرے خادم کو بلاؤ. وہی خادم ہے اور باقاعدہ بان کی رسی کی مہار ہے, چمڑے کی مہار بھی نہیں ہے, اور لاگ رسی اونٹنی ہے, اور سیدنا عمر کے صرف قمیض میں 12 پیوند لگے ہوئے. وہاں گئے, انہوں نے کتابیں کھولی, ایک ایک نشانی ملائی. وہ تو دشمن ہے, وہ کو محبت کی نظروں سے تو نہیں دیکھ رہے. ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد جب انتہا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انت عمر بن الخطاب وانت خلیفۃ رسول اللہ, تم باقی عمر ہو, باقی اللہ کے نبی کے خلیفے ہو. یہ چابیاں بیت المقدس کی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں, اب آپ کی حکومت قبول کر دیں. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا, بیت المقدس فتح ہو گیا, مسلمانوں کی فوجیں داخل ہو گئیں. جب ساری خوشی کی تقریب ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا کہ جلدی سے گھوڑے سے چھلانگ بھی لگا دی, اور فرمایا ہلاک عمر, ہلاک عمر, عمر برباد ہو گیا. بات کیا تھی؟ فرمایا جب میں گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو مان اللہ نے میرے سامنے وہ منظر کیا کہ عمر تورات میں تیری نشانیاں جو ہم نے لکھی ہیں وہ نشانیاں بدل کے جا رہے ہو, یہ صرف تیری توہین نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی تردید ہوگی, نبوت کی تردید کے ساتھ دین اسلام کی تردید ہوگی. تم کیا کر رہے ہو؟ اسی لباس میں آؤ جو تمہارا لباس تورات میں ہے. اگر یہ فیصلہ ان کو نعوذ باللہ شبو ہی چلو ہو جائے گی, یہ عمر نہیں ہے, عمر نہیں ہے تو اس کا معنی وہ نبی بھی نہیں. صرف خلافت عمر پہ اعتراض تو نہیں ہوگا, پر جس کا خلیفہ ہے اس کی نبوت پہ بھی تو اعتراض ہوگا, اور اگر نبوت پہ اعتراض ہو تو پھر دین, تو دین اسلام تو ختم ہو گیا. تو صرف 5 منٹ کے کپڑے پہن کر تم وہ ساری علامات کو بدلنا چاہتے ہو. اس لیے میں نے کہا کہ عمر برباد ہو گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بربادی سے بچا لیا. تو اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی کے صحابہ تو وہ شان والے ہیں کہ مذرہم فی التورات و بصرہم فی الانجیل. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے بارے میں ہے کہ آپ قسطنطنیہ جب فتح ہو گیا, کیونکہ یہ سارے علاقے جو ہیں سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوئے, مصر تک اور نیچے ماشاء اللہ شام, کسرا, کیسر, ساری سپر پاوروں کو حضرت عمر نے قدموں میں راؤنڈ ڈالا. جب وہ علاقے فتح ہو گئے, قسطنطنیہ وغیرہ کے اور سارے علاقے فتح ہو گئے, حضرت عمر بیٹھے ہیں خیمے میں, ایک بوڑھا آدمی ہے جو لکڑی ٹیکتا ہوا آتا ہے, اور وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ چل نہیں سکتا, اور اپنے جو اس کی بھمے ہیں ان کو یوں پکڑ کے دیکھتا. پوچھتا پوچھتا حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آیا تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے گٹھڑی کھولی, اور گٹھڑی کھولنے کے بعد ایک پھٹا پرانا سا کاغذ تھا, وہ کاغذ نکال کے حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر نے کاغذ کو دیکھا, فبکا عمر, حضرت عمر نے رونا. اب حضرت عمر رو رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لا لعمر ولا لابنہ, نہ یہ عمر کی جائیداد ہے نہ عمر کے بیٹے کی جائیداد ہے, لا لعمر ولا لابنہ, اور رو رہے ہیں زار و زار. صاحب حیران بیٹھے, بھائی کون سا بوڑھا آدمی آ گیا, عجیب آدمی ہے, کون اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عمر رو رہا ہے؟ جب تھوڑی تسلی ہوئی صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین کیا ہو گیا, فرمایا کیا پوچھتے ہو, زمانہ جاہلیت کی بات ہے, ابھی ہم اسلام بھی نہیں لے آئے تھے, مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, تو بیت المقدس کے علاقے میں, شام کے علاقے میں ہم جو ہے تجارت کے لیے آیا کرتے تھے, میں بھی تجارتی قافلے کے ساتھ آیا, اتفاق یہ ہے کہ مجھے کام ہو گیا, قافلہ پہلے روانہ ہو گیا اور میں قافلے سے بچھڑ گیا. اب میں پریشان تھا کہ میں کیسے سفر کروں, کہ اس دور میں قافلے کے بغیر سفر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, راستے میں لوگ مر جائیں, سہارا ہے, پہاڑ ہے, وہ تو یہ ہوتا تھا کہ سو سو اونٹ، دو دو سو اونٹ، ہزار ہزار اونٹ کے قافلے چلتے تھے، اور خیمے اپنے ساتھ ہیں، پانی ساتھ ہے، پکانے والے ساتھ ہیں، جہاں مرضی آئی رات تو تھک گئے تو پڑاؤ کر لیا، تب قافلے، اور مہینہ لگتا تھا سفر کا، شام سے لے کر مکہ مکرمہ تھا کہ ایک مہینے میں قافلہ پہنچتا تھا. تو فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ بھی قافلہ نکل گیا ہے. اچھا اب قافلے یہ بھی تو نہیں ہوتا تھا نا کہ روزانہ نکلے، کوئی ٹرین چلنی ہے کہ روز چلے گی، وہ تو قافلہ ہے. اب اللہ عالم مہینے کے بعد نکلے، پندرہ دن کے بعد نکلے، اللہ عالم اور کوئی قافلہ ہے بھی صحیح، مکے کا آیا ہوا ہے یا طائف کا آیا ہوا کہ نہیں آیا ہوا ہے. کیونکہ پھر وہ دیکھتے تھے کہ چلو بھی مکے کا قافلہ نہ ملے، مدینے کا مل جائے، وہاں تک تو ہم پہنچ جائیں، خیبر کا مل جائے، تبوک کا مل جائے، یعنی اس طرح منازل طے ہوتی تھی. تو فرمایا میں بہت پریشان تھا، میں ایک دیوار کے سائے کے نیچے آ کے ایسے بیٹھ گیا اور پریشانی میں ہوں کہ ایک بندہ آیا، اس نے مجھے ہاتھ سے اٹھایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے؟ میں نے کہا بس تیرا قافلہ بچھڑ گیا ہے. اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا قرشی ہوں، قریش سے ہوں. کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ سے. نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا عمر ہے. کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. کہا کہاں چلو؟ انہوں نے کہا میرے گھر چلو، میرے مہمان بنو. ہمارا قافلہ چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس بے انتہا تیز رفتار گھوڑے بھی ہیں، اونٹنیاں بھی ہیں، تمہارا قافلہ تو قافلے کی رفتار چلے گا نا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو قافلے میں پہنچاتا ہوں. مجھے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، کہا غسل کر لو. میں نے غسل کیا، نہایا، تھکان اتر گئی، کھانا کھایا، کہا آرام کرو، ابھی میں ملازمین کو حکم دیتا ہوں، وہ باقاعدہ اونٹ تیار کرتے ہیں اور شام کو اونٹ چلیں گے، اور انشاءاللہ کل صبح تک تمہیں قافلے میں پہنچا دیں گے اور واپس آ جائیں گے، تم گھبراؤ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں مطمئن ہو گیا. تھوڑی دیر گزری کو ایک کاغذ لے کے آ گیا، کہنے لگا اس کاغذ پہ مجھے لکھ دو کہ جس زمانے میں تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے تو میری جائیداد پہ ٹیکس نہیں دو گے. تو میں ہنس پڑا. تو اس نے کہا ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کبھی مکے کے سردار بننے کا خواب نہیں دیکھا ہے، تم مجھے ادھر کا بادشاہ بنا رہے ہو. اللہ کے بندے میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ میں کبھی مکے میں بھی بادشاہ یا مکے کا سردار بن جاؤں گا، رئیس مکہ بن جاؤں گا، یہ بھی میرے خاندان میں مشکل ہے، تو تم مجھے یہاں کی بادشاہ بنا رہے ہو. اس نے کہا بات سنو عمر، اگر تم بادشاہ نہیں بنو گے تو اس کاغذ کا میں کیا کر لوں گا؟ اس کاغذ میں تو یہی لکھا ہے نا کہ جب بادشاہ بنو گے. اگر تم بادشاہ نہ بنے تو اس لکھنے سے تمہارا کیا بگڑ گیا؟ اور اگر تم بادشاہ بن گئے تو یار ایک بندے کی زمین پہ ٹیکس معاف کر دینا بھی بڑی بات ہوتی ہے بادشاہوں کے لیے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بھی تنگ آ کے دستخط کر دیے کہ اب اس نے کھانا کھلایا ہے، دعوت دی ہے، گھر لے آیا ہے، اب سواریوں پہ بٹھا کے مجھے قافلے بھی پہنچا رہا ہے، چھوڑو تو ہم سے بادشاہ بننا ہے کہ اس کی میں ٹیکس معاف کروں گا. پر میں آج یہ وہی بوڑھا ہے اور وہی میرا لکھا ہوا لے کے آ گیا، اور آج میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، اور یہ میرا لکھا ہوا ہے، میرے دستخط ہیں. اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ لال عمر ولا لابن ہی، بھائی میں کوئی بادشاہ تو نہیں، میں تو خلیفہ رسول اللہ ہوں، یہ میری جائیداد ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، یا میرے بیٹے کی جائیداد ہے کہ میں معاف کر دوں، حکم اسلام کا چلے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے میں رو رہا تھا، یہ وہ بوڑھا ہے جس نے مجھے پہچانا تھا، اور کیسے پہچانا تھا کہ تورات و انجیل میں علامات دیکھ کے مجھے پہچانا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سیدنا عمر یا سیدنا ابو بکر یا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان کی مثالیں تو اللہ نے فرمایا کہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور ان کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے بھی، یعنی یہ عظمت صحابہ کا مقام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ حضرت عمر کا جو کسی اور کو نہیں ملے. اسی طرح وہ ایک تاریخ کا عظیم واقعہ ہے جس کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی بعض واقعے ایسے ہوتے ہیں دیکھو، جیسے اب رات ہے، تو کسی مذہب کے آدمی سے پوچھیں وہ کہے گا رات ہے، اب رات کا انکار تو نہیں ہو سکتا. جب سورج نکلا ہو تو کوئی آدمی کہے گا جی یہ کیا ہے، تو کوئی یہ کہے گا نہیں جی یہ سورج نہیں دیا رکھا ہے اوپر، تو بے وقوف کہیں گے لوگ اور انکار. تو اسی طرح ایک عظیم واقعہ ہے کہ مصر جب فتح ہوا اور مصر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، آپ کا بنایا ہوا امیر المومنین نے جنہیں گورنر بنایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے اور مصر میں پہنچے، مصر فتح ہو گیا، اسلام کا قبضہ ہو گیا، اسلام کی وہاں ماشاءاللہ عملداری ہو گئی، تو دریائے نیل میں پانی نہ آیا، بڑی پریشانی ہے. عمر بن العاص نے وہاں کے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، ان کو بلایا کہ کیا وجہ ہے، یہ دریائے نیل اتنا عرصہ ہو گیا خشک پڑا ہے. اچھا یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے، اللہ عالم ان کی صحت کا، کہ یہ چار دریا ایسے ہیں جن کا اصل جنت سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ السیحان والجیحان النیل والفرات اصلہما من الجنتی، ان چاروں کا اصل جو ہے وہ جنت سے، ایک دریائے نیل، ایک دریائے فرات، اور اسی طرح ایک سیحان اور جیحان، یہ بھی نہروں کے نام، ان کا تعلق بھی کہتے ہیں جنت سے اللہ والے. اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اب دیکھیں نا کہ جیسے حجر اسود کا تعلق بھی تو جنت سے، اسی طرح کہتے ہیں مقام ابراہیم کا تعلق جو ہے وہ بھی جنت سے، اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو بدلے میں ذبیحہ کیا گیا وہ بھی جنت سے آیا، تو اللہ کے آگے کوئی مشکل تو ہے نہیں. تو بہرحال دریائے نیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں نیل میں ایک رسم ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم اس دریا کی نظر چڑھاتے ہیں، اور وہ نظر یہ ہوتی ہے کہ کنواری لڑکی ہو، خوبصورت ہو، اور پورے لباس اور پورے جمال اور پورے زیوروں سے مرصع ہو، اور پھر اس لڑکی کو لے کر ہم بڑے جلوس کی شکل میں آ کے دریا کے درمیان میں دریا کی نظر کر دیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، وہ لڑکی ڈوب جاتی ہے اور دریا بھی آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے. عمر بن العاص حیران ہو گئے، بھی یہ تو عجیب نظر ہے. اچھا خدا کی شان ہے یہ نظریں آج بھی موجود ہیں، آپ اگر انڈیا میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے حضرات کافی وہاں کے، آج بھی وہ گنگا جمنا کی باقاعدہ نظر مانتے ہیں، اور کسی کو پوتر کرنا ہو، پاک کرنا ہو. اچھا عجیب بات ہے، یعنی قوموں کی رسم یہ ہے کہ مثلا کسی جگہ مسلمان گزر گیا تو ان کے نزدیک وہ جگہ جو ہے وہ بھرشٹ ہو جاتی ہے، پاک ناپاک ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہ گائے کے یا بھینس کے پیشاب سے پاک کرتے ہیں. خدا جب عقل چھینتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ جگہ جو پاک تھی اس پر پیشاب ڈال کے نہ پاک کر دیا، اپنے عقل میں انہیں پاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، یہ عقل ہے. اچھا یہ صرف یہ نہیں کہ انڈیا میں ہندو کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، خواجہ دل دریا کی منت مانتے ہیں. اور جب دریا کا یعنی جوش ہو نا جی، دریا کٹاؤ کر رہا ہو، زمینیں کاٹ رہا ہو، تو کہتے ہیں جی بس پیر کو بلاؤ، پیر کو بلاتے ہیں جی، اور وہ وہاں جا کر جانور ذبح کراتے ہیں، جانور ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ دریا میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں وہ قلعے لگاتے ہیں، ان پہ پڑھتے ہیں کہ اس سے آگے اب دریا نہیں گزرے گا، اب ہم نے دریا کی منت پوری کر دی ہے. اور یہ گوشت کیوں ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت خضر کی فوجیں جو ہے نا وہ بھوکھی ہوتی ہیں، وہ یہ گوشت کھاتی ہیں، راضی ہو جاتی ہیں تو واپس چلی جاتی ہیں، جیسے پیر نذرانہ لے کے واپس جب ٹل جاتا ہے. انہوں نے سمجھا خواجہ خضر بھی اسی طرح کا کوئی پیر ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ باقاعدہ یعنی مسلمان کرتے ہیں. مسلمانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کہہ رہا. اب بھی دریاؤں کے نام کی منتیں مانی جاتی ہیں، اور اب بھی مسلمان دریاؤں میں جب ان کی کشتیاں پھنس جاتی ہیں، بگردا بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، کہ جب دریا کے گرداب میں کشتیاں آتی ہیں، کہتے ہیں معین الدین تم مدد کر کے ہمیں نجات دو، اور ہمارے ملک والے معین الدین کو نہیں بلاتے، وہ فضل حق کو بلاتے. وہ حضرت خواجہ فضل حق کا نعرہ لگاتے ہیں کہ فضل حق ہمارا بیڑا ڈھک، یہ پیر انہیں تقسیم کیا ہوا ہے نا جی، کہ اگر پنجاب کی عورتوں کو جن ہو تو پھر سندھ والا پیر نکالتا ہے، اور سندھ والی عورتوں کو اگر جن پکڑ لیں تو پھر ہمارے ملتان والے نکالتے ہیں، تاکہ آنے جانے کا راستہ ہو نا، کوئی لمبا سفر ہو، گاڑیاں چلیں، ٹرینوں کا کام بنے، ان کے آپس میں کہیں وعدہ وعید ہو تو وہ بھی موقع مل جائے. یہ مقامی پیر مسئلہ حل کر دے تو پھر تو کام نہیں بنے گا نا. انا للہ وانا الیہ راجعون، مسلمان ہیں. تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن اس کے بارے میں میں لکھوں گا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کیا رائے. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط ملا، یہ امیر المومنین عمر ہے نا رضی اللہ تعالی. سیدنا عمر کو جب خط ملا، آپ نے فوراً اپنے کاتب کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، لکھو خط، لکھو. کہا شاید گورنر صاحب کو خط لکھواتے. کہا لکھو بن عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل لندن، اما بعد، لکھو تم کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے خط ہے دریائے نیل کے نام، اگر تم چلتے ہو اللہ کے حکم سے تو چلو، اور اگر تم اللہ کے حکم کے بغیر چلتے ہو اور منتوں سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور تمہارے نہ چلنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. خط لکھا، عمر نے اپنے دستخط کیے، مہر لگائی، لفافے میں بند کیا، اپنے گورنر کو بھیجا کہ جب میرا خط پہنچ جائے تو یہ خط لے کے دریا کے اندر جا کے رکھ دو، بس باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اندازہ فرمائیں کہ آج اگر کوئی آدمی ایسی بات ہوتی تو کوئی کہتا ہے یار نعوذ باللہ کو بات ہے، بولا پانی کو بھی کوئی خط لکھتے ہیں، یا پانی میں خط ڈالو تو ختم ہو جائے گا، کاغذ بھی گل جائے گا. حضرت عمر نے کیسے کر دیا؟ لیکن عمر ابن العاص بھی صحابی ہے، صحابی ہے رسول اللہ کا، اور گورنر ہے امیر المومنین، جانتا ہے کہ عمر ایسے بات نہیں کر سکتا. عمر تو محدث ہے، وہ تو تب بات کرتا ہے جب اللہ الہام فرما دے، اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں. مطلب اتنی بڑی بات، وہ تو توحید کو ثابت کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اگر عمر نے یہ خط لکھا ہے تو اس میں کوئی حکمت. انہوں نے اپنے چند آدمی ساتھ کیے اور خط لے کے چل پڑے، اور جا کے دریا کے درمیان میں اس خط کو رکھا اور واپس آ گئے. فرماتے ہیں کہ اسی رات، یہ تاریخ مصر کا پہلا واقعہ ہے کہ دا دس ہاتھ کے پار قریب جو ہے اسی ایک رات میں پانی اوپر چڑھ گیا، ورنہ پانی آتا تھا پہلے، چڑھتا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، چند دنوں میں جا کے پورا ہوتا تھا، لیکن ایک ہی رات میں پانی جو ہے دس ہاتھ اونچا ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک وہ بند نہیں ہوا حضرت عمر کے خط کے بعد. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ عظمتیں بھی عطا فرمائی تھیں کہ آپ نے، یعنی صرف یہ نہیں کہ انسانوں پہ حکومت کی ہے، آپ نے فضاؤں پہ، دریاؤں پہ بھی حکومت کی ہے. اور اسی طرح بے عین ہی ایک صحیح حدیث مبارک میں واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ خطبہ پڑھا رہے ہیں، اور اسی خطبے میں دوران میں فرماتے ہیں کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. صحابہ حیران پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا بھائی، عجیب بات، ساریہ جبل، ساریہ جبل، اور ساریہ تو صحابی کا نام ہے، وہ تو جنگ پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں نہاوند میں، اور نہاوند مدینہ منورہ سے ایک مہینے کا سفر ہے، اور حضرت یہاں سے کھڑے کھڑے بلا رہے ہیں کہ ساریہ جبل جبل، یہ کیا ہو رہا. جب جمعہ سے فارغ ہو گئے تو سب لوگوں نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا کہ حضرت خیر تو تھی، آج تک آپ نے کبھی خطبہ رسول میں، خطبہ نبی میں ایسی بات نہیں فرمائی، آج آپ کیا کہہ رہے تھے یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. فرمایا کہ میں جب منبر نبی پہ کھڑا تھا تو میرا دل اٹکا ہوا تھا اپنی فوجوں میں جو کفر کے خلاف لڑ رہی ہیں، تو اللہ نے وہ منظر مجھے دکھلایا تو میری فوج شکست کھا رہی تھی، تو میں نے یہاں سے کاشن دیا اپنے جرنل کو کہ ساریہ اب تم ایسا کرو کہ پہاڑ کو اپنی پشت میں رکھ لو اور پھر حملہ کرو تاکہ تمہاری پشتوں محفوظ ہو جائے. تم تو غلط لڑ رہے ہو کہ ادھر بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے ادھر سے بھی حملہ کر سکتا ہے. آبا چپ ہو گئے. اب اللہ کی شان ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ حضرت ساریہ کی قیادت میں فوجیں واپس آئیں تو لوگوں نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا, پوچھا کہ بھی حال حوال. نے کہا جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی صحابہ کو, لیکن ہم شکست کھا رہے تھے, جمعہ کا وقت تھا, عین جمعہ کی نماز کا وقت تھا کہ عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل. اور جب حضرت عمر کی آواز آئی تو میں نے اسی وقت اپنی فوج کو حکم دیا کہ بھی اپنی حیت کو تبدیل کرو, اور اللہ تبارک و تعالی نے بس اس تبدیل کے بعد جو ہم نے حملہ کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. تو یہ شرف بھی اگر ملا تھا کہ فضاؤں کو حکم جا رہا ہے, ہواؤں کو حکم جا رہا ہے, دریاؤں کو حکم جا رہا ہے, یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا, اور کسی کو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی ایک مقامات ہیں, یعنی قرآن میں, احادیث میں, کتب سابقہ میں, کتب متقدمہ میں یہ شرف جو ملے ہیں حضرت عمر کو, اور پھر اتنا کہ دریاؤں پہ حکم ہے اور فضاؤں پہ حکم ہے, اور اللہ کے قرآن کا اتنا تابع ہے کہ اگر کوئی راہ چلتا آدمی بھی قرآن کی آیت پڑھ دیتے تو حضرت عمر کانپنے لگ جاتے, کھڑے ہو. اسی لیے حضرت عمر کی صفت میں ہے کہ کانا وقافا عند کتاب اللہ, کہ جب کوئی آدمی اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ دے بس عمر. اسی لیے ایک دفعہ روایات میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا کہ لا تغالوا فی المہور, فرمایا کہ آج کے بعد خبردار کوئی آدمی اپنی بیٹی کی مہر زیادہ نہ کرے. فرمایا خبردار حضور کی بیٹیوں سے یا حضور کی بیویوں سے کسی کی بھی مہر اگر زیادہ ہو گئی تو عمر اس کو پکڑ لے گا اور مال بیت المال میں داخل کر دے گا. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم نے مہر اتنا مہنگا کر دیا ہے؟ تو جب مہر مہنگا ہو جائے گا, حلال مہنگا ہو جائے گا, لازمی بات ہے کہ پھر حرام سستا ہوگا. یہ تو فطری بات ہے, جب حلال نہیں ملے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے لوگ, یعنی ہم عرب اور عجم, دو متبادی رسومات پہ مبتلا ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی کہ جی لڑکا جو ہے لڑکی والے جہیز بھی دیں, لڑکی بھی دیں, جہیز بھی دیں. کیوں؟ ہمارا لڑکا جی پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ویسے دیں دیں. لڑکی والے جہیز بھی ادا کریں, کار بھی لے کے آئے, فریج لے کے آئے, گھر کا سامان لے کے آئے, وی سی آر, ویڈیو, ویڈیو شیر, سارا جہان لے کے آئے, اور اگر وہ لڑکی بیچاری جہیز میں سامان نہ لا سکے تو ساری زندگی تانے سہتے سہتے مر جائے گی. تو تم کیا لائی تھی, کیا تھا تمہارے گھر والوں کے پاس, اس بات میں اکڑ رہی ہو؟ اور یہاں الٹ رواج ہے کہ جناب پہلے تو 1,00,000 حق المہر ادا کرو, یا 10,000 یا 20,000, اور اس کے بعد جب شادی کرنی ہو تو جو افرا ہیں, شادی گھر ہیں, وہاں ماشاءاللہ جو بڑے ہیں ان کا تو 5-5, 10-10 لاکھ ریال ایک رات کا کرایہ ہے. اب تو 5-star ہوٹلوں میں بھی باقاعدہ دعوتیں ہوتی. پتہ نہیں وہاں عمل بالحدیث ان کا کہاں چلا جاتا ہے, بس حدیث صرف ہمیں نماز کے لیے آئی ہے کہ نماز کیسے پڑھو بس, یا مسواک کیسے کرو. وہاں جو 3-3 منزلہ حکے رکھے ہیں وہاں تو کوئی نہیں سمجھاتا ان کو, ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مسجد کا مینار رکھا ہو. تاش ہے, حکے ہیں, گانا ہے, اور نعوذ باللہ مووی ہے, اور باقاعدہ ویڈیو پہ فلمیں بن رہی ہیں, اور تمام عورتیں جو ہیں ان کی فلمیں بن رہی ہیں, اور وہی فلمیں پھر غیر مر جا کے دیکھتے ہیں. ایک ایک فستان جو ہے اس کی سلائی 5-5,000 ریال ہے, یہ بھی عمل بالحدیث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارا صرف انہی چیزوں پہ عمل ہے جو ہمیں پسند ہیں, ہمیں قبول ہیں, ہمارے لیے آسان ہیں, لیکن جس میں ذرا ہمیں قربانی دینی پڑے وہاں کوئی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حکم کیا, ایمان سے کہیں کہ مصلحات عامہ کے تابع تو حضرت عمر کا حکم ٹھیک تھا. اور حضور کا خود ایک حدیث مبارک بھی ہے, آپ نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے ایسرہن صداقن, جو حق المال کے اعتبار سے سستے آسان ہو. انہوں نے کہا تو عورت وہی اچھی ہوتی ہے, تکلیف نہ ہو خامد کو بغیر پریشانی کے, بس ایک حق المہر شریعت کا حکم ہے, لکھ دیا جاتا ہے اور دے دیا جاتا ہے, بس بات ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آرڈر کیا, اور اس کے بعد آرڈر کرنے کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اترے, خدا کی شان ہے کہ آپ جب مسجد نبی کے باہر جانے لگے تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی, اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے کہا ٹھہرو عمر. اس نے کہا آپ نے یہ کیسے حکم دیا ہے کہ حق المہر جو ہے تھوڑی ہو زیادہ نہ ہو, میں چھین لوں گا, میں یہ کر لوں گا, آپ کون ہیں چھیننے والے؟ اللہ کے قرآن میں ہے کہ آتے تم ہن ہدا ہن کنتارن, کنتار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا, تو اللہ کہتا ہے ڈھیر سارا سونا دے سکتے ہو, تم کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ حضرت عمر کہیں کھڑے ہو گئے, پر میں الحمد للہ افقہ عجائب العجائب من افقہ من عمر, کہ اللہ تیرا شکر ہے مدینے کی تو اب بھی اتنی بڑی شان ہے کہ یہاں کی بوڑھی عورتیں بھی زیادہ فقی ہیں عمر سے, وہ بھی زیادہ بات سمجھ گئی, میں نہیں سمجھا. پر میں اچھا بھائی میں اپنا آرڈر واپس لے لیتا ہوں, جو اللہ کے قرآن کا حکم ہے مقدم. تو حضرت عمر اتنی شان کے بعد, یہ بھی شان یعنی آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ ادھر جلال کا یہ عالم ہے کہ بادشاہان وقت کانپتے ہیں. جبلت بن الایہم جب آتا ہے, اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے, ایک صحابی غریب کا اس کی چادر پہ پاؤں آ گیا اتفاق سے, اس نے غریب کو تھپڑ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت پہنچی اور پھر پکڑ کے لیا. اور جبلہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے, ایک علاقے کا گورنر ہے وہ. جبلہ کو جب حاضر کیا گیا تو جبلہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے, میں نے قیصر کا دربار دیکھا, میں نے کسرا کا دربار دیکھا, اور حضرت عمر مٹی پہ بیٹھے ہیں, لیکن جو حضرت عمر کے دربار میں جاہو جلال اور حیبت تھی وہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی, میری تو ٹانگیں لرزنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم نے مارا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں مارا. کیوں مارا؟ انہوں نے کہا جی اس نے میری چادر تھی بڑی قیمتی ریشمی چادر, اور اس نے مٹی بھرا پاؤں اس پہ رکھ دیا, اور میں گر جاتا میری چادر کھل جاتی, میں غصے میں آ گیا, میں نے مار دیا. آپ نے فرمایا اچھا آدھے زمین پہ تم چلتے ہو آدھی تمہاری چادریں چلتی ہیں, تو یہ غریب کہاں جائیں؟ یہ بڑے آدمی چادریں گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں نا, آج کل سلوار کا پینچا جو ہے وہ جوتے کے اندر ہوتا ہے, یہ بھی بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے بدن کے بجائے جوتے کو کپڑا پہنا ہے, یہ عقل کی دلیل, سر پہ کپڑا نہیں پاؤں کو زیادہ ہے. یعنی عجیب قوم ہے بھائی, ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئے ماشاءاللہ, جنہیں آپ کہتے ہیں نا آج کل کے ماڈرن لوگ جو ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آئے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اس میں کیا جدید ہونا ہے. یعنی آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرے, یہ بھی بڑے آدمی ہونے کے علاوہ, ہم نے تو یہ جانوروں کو دیکھا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہوا, نہ آپ نے دیکھا ہے کبھی جانور بیٹھتے ہیں لیٹرین جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے نہ ٹھنڈے؟ اچھا وہ پھر وہ استنجا کرتا ہے بلا اونٹ, یا اسی ٹانگوں شانگوں میں گزارا ہو جاتا ہے پیشاب کا؟ یہ بڑے آدمیوں کا پیشاب کہاں جاتا ہے؟ یہ بڑائی کی علامت ہے, وہ عقل کی علامت ہے کہ آدمی کھڑے پیچھے پیشاب کرے. اچھا ماشاءاللہ روٹی بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں, پیشاب بھی کھڑے ہو کے, کھانا بھی کھڑے ہو کے, پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جدید طرز زندگی ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی روتا تھا نا بےچارا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اکبر الہ آبادی ایسے تو نہیں روکے گیا ہے نا بےچارا, کہ یہ کیا قوم ہوئی کہ کھانا بھی کھڑے کھا رہے ہیں, پیشاب بھی کھڑے ہوئے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہ بڑائی کی دلیل ہے. عجیب بات ہے کہ کیسے بڑائی کی دلیل, تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. بڑائی کی دلیل تو یہ ہے کہ اتباع سنت میں بڑائی کی دلیل ہے, اتباع قرآن میں بڑائی کی دلیل ہے. اب دیکھیں کہ جبلت بن الایہم بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے میں کانپ گیا, حضرت عمر مٹی پہ بیٹھے ہیں, کوئی قالین شالین نہیں بچھا ہوا اللہ کے بندے، روب ہو یا عزت ہو یا جمال ہو، یہ اللہ کے دین کا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھا کرو. اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ صحابہ کے چہرے دیکھو تو نظر آتا تھا کہ یہ صحابہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جس بندے کی عبادت رات کو زیادہ ہوگی اس کے چہرے پہ صبح نور زیادہ ہو. آپ ایسے دیکھ لیں، ایک آدمی رات شراب میں گزارے، زنہ میں گزارے، ایک تہجد میں گزارے، صبح دونوں کے چہرے کو دیکھو، ایک پہ رحمت برس رہی ہوگی، ایک پہ لعنت برس. اچھا، ایک فاسق فاجر شرابی لٹیرے ڈاکو کا چہرہ بھی دیکھو، ایک عالم عابد زاہد کا چہرہ بھی دیکھو، فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک طوائف کا چہرہ بھی دیکھو اور ایک معصوم بچی کا چہرہ بھی دیکھو، آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ نہیں، یہ بھی یہ واقعی معصوم بچی. تو سیدنا عمر کے چہرے پہ جو جلال تھا، وہ تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ بھی کانپ جاتے تھے. تو جبلہ کہتا ہے میرے تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، میں نے بات کہہ دی، حضرت عمر نے بلایا بدو کو، کہا ادھر آؤ. انہوں نے کہا کہ اس کے منہ پہ مارو تھپڑ جس طرح اس نے مارا تھا نا تمہیں تھپڑ، مارو. جبلہ نے کہا حضرت میری توہین ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں. کہا اچھا، بڑے آدمی ہو نا، بڑے کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی آدمی ہو، یہ بھی آدمی ہے، بڑے کا کیا مانا؟ سیدھا کہوں. کہا جی ٹھیک ہے. کیا وہ جناب بدو آیا نا تیار ہو کے؟ حضرت عمر نے کہا ایک بات سن لو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جتنے زور سے جبلہ نے ماری تھی نا تمہیں تمانچہ، اتنے زور کا تو میں نے فیصلہ کیا ہے، اس سے زیادہ لگا تو قیامت میں خود جواب دینا، عمر ذمہ دار نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ تو چلو پھر وہ نازک آدمی تھا، گورنر آدمی تھا، اس کا تو ہاتھ بات ہے، بدو کا ہاتھ رکھتا تو اس کے تو پورے انشاءاللہ دانت باہر جا کے پڑتے. وہ تو غریب کے ہاتھ میں تو قوت ہوتی ہے نا، غریب کا ہاتھ عورتوں کی طرح تو نہیں ہوتا ریشمی ہاتھ ہو. اس نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے نا تو میں معاف کیا. نے کہا کیوں؟ نے کہا تھا میں نے کوئی وزن کیا تھا کہ کتنی چوٹ سے اس نے مجھے مارا ہے، کتنی زور سے. انہوں نے کہا نہیں، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ اس سے زیادہ جو ہوگا پھر عمر ذمہ دار نہیں ہوگا، قصاص برابر. انہوں نے کہا جی میں نے معاف کیا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، یعنی عجیب تھا نا عمر، اللہ اس کی مزار پہ پہلے ہی رحمتیں ہیں اور اللہ قیامت تک اور رحمتیں اور عظمتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، خلفائے راشدین عثمان و علی رضوان اللہ علیہم کی محبت اور ادب پیدا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ادھر آؤ. معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے دور سے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت گانے والی بھی ہے اور کوئی بندہ شراب پی رہا. اس نے بھی کان لگا اور نے کہا حضرت شک تو مجھے بھی پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی کر لی، اور تسلی کرنے کے بعد ایک مقام سے دیکھا تو اندازہ جگہ موجود تھی، آپ نے دیوار سے پھلانگا، خادم نے بھی پھلانگا تو اندر عورت بھی موجود تھی، شراب کی بوتل بھی موجود تھی، اور مرد بھی نشے میں تھا اور عورت بھی گا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا عدو اللہ، تمہیں پتا تھا کہ تم کمرے بند کر کے یہاں دور تنہائی میں شرابیں پیو گے اور گناہ کرو گے اور عمر کو دھوکہ دو گے، عمر کو پتا نہیں لگے گا؟ تم نے کیا سوچا ہوا تھا کہ عمر سویا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں تو ذمہ دار ہوں اس ملک کا، میری ذمہ داری ہے، میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے جرم کی. اچھا، وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ عمر بات سنو، کہ میں نے جو جرم کیا ہے میرا جرم تو ہے سامنے، عورت موجود ہے، بوتل موجود ہے، میں موجود ہوں، نشہ بھی ہے، میرے جرم کا تو مجھے انکار ہی نہیں ہے، لیکن حضرت آپ نے بھی جرم کیا. حضرت عمر آگے انہوں نے کہا کیا بات کر رہے؟ اس نے کہا حضرت جرم میں نے بھی کیا ہے، جرم آپ نے بھی کیا. کیا کہہ رہے ہو؟ نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے فاتل البیوت من ابوابہا، کسی کے گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ، اذن لے کے آؤ، چھلانگ لگا کے دیواروں سے آنے کا حکم نہیں. آپ نے قرآن کے حکم کو توڑا ہے. اللہ کا قرآن کہتے ہیں ولا تجسسوا، کان لگا کے لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، تم نے کان لگا کے کیسے سنا کہ اندر گانا ہو رہا ہے، آپ نے بھی تو قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ فبکا حضرت، نے کہا بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، اور اس وقت حالت بھی یہ تھی نا کہ خود آپ گواہ تھے اور تو گواہ تھا نہیں، یا تو غلام تھا یا مدعی، خود حضرت امیر المومنین تھے۔ انہوں نے کہا اچھا تم آگے توبہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو پکی توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس دفعہ میں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تم بھی میری غلطی پہ پردہ ڈال دو، جب قرآن آ جائے عمر آگے نہیں ہل سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے، ایسے تو نہیں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کے زبان پہ اللہ الہام فرماتے ہیں وہ عمر ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اور حضور نے فرمایا ان الشیطان لیفرق من عمر، کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس دن سے عمر مسلمان ہوا ہے اس دن سے جو عمر کے ساتھ شیطان لگایا گیا تھا نا کریم، جب بھی عمر کو دیکھتا ہے تو گر جاتا، اس کو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ عمر کے سامنے۔ یہ شان بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر کہ حضور جس کے بارے میں گواہی دے کہ ان الشیطان لا یفرق من عمر، کہ عمر تو شیطان ڈرتا ہے، ہمیں دنیا ڈرتی ہے کہ وہ ہمیں وسوسے میں نہ ڈال دے، ہمیں گمراہ نہ کر دے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی قوت ایمان دی تھی، اتنی عظمت دی تھی کہ شیطان ڈرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے تم چلتے ہو وہ گلی بھی شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ کے ہند کا واقعہ ہے، تاریخوں میں موجود ہے کہ وہاں بادشاہ تھا، اور اس دور میں اللہ معاف کرے اس کی جو ملکہ تھی، اس کی ملکہ کے گویا کہ نعوذ باللہ جیسے طوطے میں کسی کی جان ہوتی ہے نا، تو اس بادشاہ کی جان جو ہے وہ ملکہ میں ہوتی تھی، تو وہ بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی پردے کے پیچھے سے، اور بادشاہ دربار میں فیصلے کرتے تھے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی تو بادشاہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ ملکہ جو ہے تھک گئی ہے، لہذا اس کے بعد میں نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ چلے جاتے تھے۔ یہ نور جہاں کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں کتابوں میں، اس کا ایک استاد تھا جس کا نام نور اللہ شاستری تھا۔ یہ نور اللہ شاستری جو ہے یہ اصل میں یہ رافضی تھا، دشمنان صحابہ میں سے تھا، اور یہ بہت بڑا ان کے مذہب کا مولوی تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے پردے میں ہندوستان چلا گیا، اور وہاں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ظاہر کیا، اور اصل میں وہ اس ملکہ نور جہاں کا استاد بھی تھا، اس کو بھی پڑھاتا رہا اور دربار میں اثر رسوخ بھی پیدا کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ اس کا پوری دربار پہ، کابینہ پہ، وزیروں پہ، مشیروں پہ، کیونکہ ملکہ جو اس کے ساتھ ہے اس کی شاگرد ہے، تو اتنا اثر ہو گیا کہ اب وہ سمجھ گیا کہ اب مجھے نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ پرتوزے نکالے اور اس نے ظاہر کیا کہ بھی میں تو سنی نہیں ہوں، میں تو اہل سنت نہیں ہوں، میں نے تو تقیہ کیا۔ بہرحال تو اس نے جناب ایک قصیدہ لکھا، ایک شعر لکھا فارسی کا، جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ میری عمر میں بھی تو عمر کا نام آتا ہے نا۔ آپ پوچھتے ہیں نا جی آپ کی عمر کتنی ہے، وہ کہتا ہے جی 50 سال، جی آپ کی عمر کتنی ہے، کہا جی 30 سال، آپ کی عمر کتنی ہے جی 60 سال، تو عمر میں تو عمر کا نام آتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا یار میں کیا کروں، میں تو اپنی زندگی اور عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ میری عمر میں بھی تو عمر کا نام آتا ہے نا، یعنی حضرت عمر کی توہین میں یہ شعر لکھا، اور یہ شعر چلتے 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 بادشاہ تک بھی پہنچ گیا۔ بادشاہ نے فوراً طلب کر لیا کہ بھی شاستری کو بھی بلاؤ، سب کو بلاؤ، اور دربار لگ گیا، اور ملکہ بھی آ کے بیٹھ گئی کہ آج تو اس کے اپنے استاد کی پیشی ہو گئی۔ اب جناب جب وہ بادشاہ دربار میں آئے تو انہوں نے پوچھا نور اللہ شاستری سے، اب اس کو پتا تھا کہ میرا بادشاہ کیا بگاڑ سکتا ہے، ساری کابینہ میرے ساتھ ہے، سارے منسٹر میرے ساتھ ہیں، وزیر میرے ساتھ ہیں، مشیر میرے ساتھ ہیں، بادشاہ اکیلا کیا کر لے۔ تو وہ بڑے تمتراک سے آیا، اس نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ نے یہ شعر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں، بڑے دھڑلے سے کہتی ہے جی ہاں جی میں لکھا۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے سوچ لو سمجھ لو، حضرت عمر خلیفہ رسول اللہ ہیں، حضرت عمر جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، حضور کے خلیفہ ثانی ہیں، حضور کے ساتھ بازار میں آرام فرما ہیں، اور تم ان کی ذات میں اگر ایک آدمی نہیں مانتا لیکن گستاخی کا تو حق نہیں. انہوں نے کہا جی بہرحال میں اچھا نہیں سمجھتا میں نے کہا ہے. جب بادشاہ نے اس سے بارہ پوچھا تو ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا، لیکن بادشاہ پھر بھی بیٹھا رہا، اور پھر ملکہ نے پیچھے سے گریبان پکڑ کے کھینچا کہ مہربانی کرو اب فیصلہ نہ کر رہے بادشاہ جلدی میں. تو بادشاہ نے پرواہ نہ کی. پھر ملکہ نے زور سے جب کھینچا تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو تھا نا ایسے الٹا ہاتھ مارا ملکہ کو اور کہا کہ جانے من من جان دادن ایمان نہ دادن، تمہارے ناراض ہونے سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا، میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا کہ عمر کی گالی سنوں، یہ کیسے ہو؟ تو بادشاہ نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ کیا، جس کو اسی لیے کہتے ہیں ہمارا شہید پنجو، وہ ہمارا شہید ہو گیا. تو حضرت عمر کو گالی دینے والا شہید تھوڑا ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نام میں بھی اتنی یعنی عظمت رکھی تھی، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام بخشا تھا کہ یعنی جس کے بارے میں اللہ کا نبی گواہی دے. ان الشیطان لیفرق. اور بھی کئی روایات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.